ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسرائیلی جہریت اور علاقے کے تغیرات. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جنوری سے جو تحریک تونس، پھر مصر اور اس کے بعد لیبیا، یمن اور بحرین میں شروع ہوئی ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور اپنے نقطۂ کمال کی طرف رواں دواں ہے. لیکن اس دوران بہت سی چیزیں بھی دیکھنے میں آئیں. مغرب کے دوہرے معیار کے رویے، امریکہ کی دوغلی پالیسی اور علاقے کی صورتحال سے فائدہ کر غزہ پر اسرائیلی جارحیت وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی بعض عرب حکومتوں کے ایسے موقف جو سراسر عالم اسلام کے منافی اور عالم اسلام کے خلاف ہیں. گزشتہ دو تین دنوں سے آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ غاصب اسرائیلی حکومت کی فوج نے غزہ پر ایک بار پھر اندھادھن حملے اور فوجی کاروائی شروع کر دی ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں اب تک کم از کم 20 فلسطینی شہید اور سینکڑوں دیگر زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں. اس درمیان دلچسپ اور انتہائی مزے کا خیز امر یہ ہے کہ صہیونی حکومت کے صدر شمعون پیریز نے کہا ہے کہ ہم غزہ پر یہ حملے انسانی حقوق کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم اور صہیونی حکام نے کہا ہے کہ غزہ پر حملے گزشتہ 2009 اور 2008 میں جو 22,000 جارحیت تھی اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوں گے. اچانک جب مشرق وسطی کے حالات دیگرگوں ہیں، غزہ پر اسرائیلی حملے میں شدت کس بات کا پتہ دیتی ہے، اور عالم اسلام اور نام نہاد مسلم حکمرانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ان کا موقف کیا ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر جناب ساجد رضوی صاحب کو. رضوی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رضوی صاحب، اچانک جو تیزی آئی ہے غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں، ایک ایسے وقت جب مشرق وسطی ایک نئی تقدیر لکھ رہا ہے، تو یہ جو حملہ ہے یا کاروائی ہے غزہ پر، اس میں جو شدت آئی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، اس کے پیچھے سب سے پہلا محرک، یا میں کہوں گے سب سے بڑی وجہ، تو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 22 روزہ 33 روزہ جارحیت کے جو تلخ تجربہ ہے اس کا، اور اس کے لیے جو اس کی ناگواری اس کے لیے پیش آئی تھی عالمی سطح پر، اس کے لیے جو حزیمت جو ہے تاریخ نے رقم کی تھی، اس کا بدلہ لینے کی اور اس کے انتقامی کاروائی کی ہمیشہ فکر اور سوچوں میں رہتا ہے. اور اب جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ اس وقت عالم عرب خاص طور پر دیگرگونی کی صورتحال سے دوچار ہے، اور وہاں پر عوامی اور اسلامی تحریکیں جو ہیں وہ سر اٹھا چکی ہیں، اور ایک مجموعی تغیرات کی طرف جو ہیں یہ ممالک جو ہیں بڑھ رہے ہیں. تو یہ موقع، بہرحال پوری دنیا کی توجہ جو ہے ان ممالک کی طرف لگی ہوئی ہے، عالم اسلام کی بھی، اور خود عرب خطے کے عوام جو ہیں، جو رائعمہ جو صہیونیوں کے عزائم کو جانتے ہیں اور ان کے مخالف بھی ہیں، وہ سب کے سب خود اس وقت اپنے اپنے ملکوں میں تحریکوں میں، مظاہروں میں اور ریلیوں میں مصروف ہیں. لہذا یہ موقع اس نے بہتر جانا کہ جبکہ توجہ ہٹی ہوئی ہے تو ایک بار پھر اپنی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا غزہ کو، اور اس نے اس جارحیت کا ارتکاب کیا. دوسری وجہ اور دوسرا محرک جو وہ یہ ہو سکتا ہے اور ہے کہ علاقے کے عرب ملکوں نے اپنے ہاں عوامی تحریکوں کو کچلنے کے لیے اسرائیل سے رابطے کیے ہیں، اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ کس طرح وہ فلسطین میں فلسطین کے نہتے شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لیے جو کاروائیاں اسرائیل کی خفیہ تنظیمیں، موساد، انتظامیہ، پولیس اور فورسز کرتی ہیں، وہ کیا ہیں، اور ان کی حتی بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے افراد، ان کے ایجنٹس اور ان کے جنرل اور کرنلز جو ہیں، ان تک کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے کہ وہ علاقے کی عوامی اور اسلامی تحریکوں کو کچل سکیں. تو یہ دو وجوہات ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہیں، اور اسرائیل جو اسی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ رائے عامہ کی توجہ، میڈیا کی توجہ اس طرف لگی ہوئی ہے، تاکہ وہ غزہ کے محصور اور مجبور شہریوں کے حوصلوں کو مزید پست کر دیں.
جی بہت شکریہ. اس وقت لندن میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز دانشور اور سیاسی امور کے ماہر جناب احمد زبیری صاحب. زبیری صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی زبیری صاحب, آپ نے یقیناً خبروں میں سنا اور پڑھا ہوگا اور دیکھ رہے ہوں گے مسلسل کہ سعودی عرب نے بحرین فوجی مداخلت کی, اور یہ کہ مداخلت کی کہ ہم ایک اسلامی ملک میں استحکام کی برقراری کے لیے آئے ہیں اور آل خلیفہ کی حکومت اور اس ملک میں امن استحکام کی حفاظت کے لیے آئے ہیں, یعنی ایک اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. تو کیا فلسطین اسلامی ملک نہیں؟ کیا فلسطین اور فلسطین کے باشندے مسلمان نہیں؟ غزہ کے عوام مسلمان نہیں؟ گزشتہ 60 برسوں سے تو چھوڑیے, اب جبکہ سعودی عرب کی فوج بظاہر اتنی قوی ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے ملک کے امور میں مداخلت کر رہی ہے, تو ابھی صحیح, اب جب غزہ میں گزشتہ 2-3 دنوں سے جارحیت ہو رہی ہے, صفاقی اور بربریت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, تو جائے وہاں جائے اور وہاں مسلمانوں کا ساتھ دے.
بھائی وہاں سعودی عرب کی حکومت اسرائیل کے خلاف کیوں جائے؟ یوں لگتا ہے کہ سعودی عرب کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان اگر کوئی معاہدہ نہیں ہے تو کم از کم ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ ہمیں نہ چھیڑیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. آپ مداخلت نہ کریں, ہم آپ کے حالات میں کوئی مخالفت نہیں کریں گے. دیکھیں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, لیکن جب سعودی عرب کی بات آتی ہے تو جمہوریت کہاں ہے؟ یہ جو واقعات پچھلے 50-60 سال سے ہو رہے ہیں اس میں جمہوریت کو کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ ایک ملی بھگت ہے جس کے تحت یہ سارا نظام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب وہ اتنے زیادہ ایک دن میں ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کچھ صاف کارنر پیدا ہو گیا ہے, اگرچہ کہ وہ مقامات مقدسہ پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنے ایک دم مسلمان کوٹ ان کوٹ وہ نہیں ہوگی کہ ان کو فوراً یاد آئے گی کہ بحرین میں لوگ جو ہیں وہ پیسے جا رہے ہیں, فلسطین میں, کشمیر میں, بوزنیا, چچنیا, قصبہ, آپ دیکھیں افغانستان میں اور جناب عراق میں بھی تو مسلمان پیسے جا رہے تھے, ان کو تو ذرا خبر نہ ہوئی. اب یہ اچانک کیوں ہوا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اشارہ مل گیا ہے اپنے آقاؤں کی طرف کہ کچھ نہ کچھ کہیں. اگر نہیں کہیں گے تو لوگ یہ کہیں جی کہ بالکل انہوں نے چپ ساد لی ہے اور اس کا منفی اثر بھی ہو سکتا ہے, لیکن لوگ اتنے بولے بالے بھی نہیں ہیں. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ سعودی عرب کی یہ دوگلی پالیسی جو ہے وہ زیادہ تک دیر تک نہیں چل سکے گی, اور مظاہرات جو شروع ہو گئے ہیں, اگرچہ ان کو شیعہ اور سنی کا رنگ دیا جا رہا ہے, لیکن میں ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ پورے سعودی عرب میں علماء کو رشوتیں دی جاتی ہیں کہ وہ فتوے جاری کریں, ان کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے. جس ملک میں کوئی عالم کوئی تقریر نہیں کر سکتا, کوئی خطبہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ رائل پیلس سے اس کی سیل آف اپروول نہ ہو, تو وہاں کس قسم کی آزادی ہے؟ کس قسم کا اسلام ہے؟ آپ جس اسلام کو آپ اسلام سمجھ سکتے ہیں, لوگوں غالباً دنیا کی نظروں میں وہ اسلام نہیں ہے. اگرچہ آپ کچھ بھی کریں, لیکن لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اس ایرا آف فریڈم اور جس چیزوں کو آپ نے چھپانے کی کوشش کی وہ اب سب ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. انٹرنیٹ ہے, دیکھیں جی ویب سائٹس ہیں, لوگوں اسلام کے متعلق لوگوں کو اب زیادہ پتہ چلنا شروع ہو گیا, اور یہ بھی ایک المیہ رہا ہے کہ مسلمان ممالک میں جو کہ 70% ممالک جو ہیں وہ اجمی ہیں, انہوں نے قرآن مجید کو تو پنجا نہیں, سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھ تو لیا, سیرت کو پڑھ لیا, لیکن سمجھا نہیں. آ گیا ہے کہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے, اور جتنی یہ مکاریاں اور جتنے یہ
زبیری صاحب
ظلم کرتے ہیں اور غداریاں کرتے ہیں مسلم امہ کے ساتھ, وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں.
جی زبیری صاحب, آپ نے قرآن کی بات کی کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اجمی جو ہیں وہ قرآن کو پڑھنا تو جانتے ہیں, سمجھنا نہیں جانتے, سمجھنے کی بہرحال کوشش ہو رہی ہے, لیکن عرب, سعودی عرب جہاں پر قرآن نازل ہوا جس سرزمین پہ, وہاں کے لوگ تو عربی بھی جانتے ہیں اور قرآن بھی سمجھتے ہیں, اور قرآن میں صاف صاف ارشاد ہو رہا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى, یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا کیا کہتے ہیں دوست مت بتاؤ بناؤ, کیونکہ وہی یعنی عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کے. تو جو سعودی عرب کے حکمراں ہیں, جو وہاں کے ملا ہیں, جو فتوے دے رہے ہیں, دیکھا تو جا رہا ہے کہ وہ صہیونیوں کی گود میں بیٹھے ہیں اور अमेरिका की गोद में जाके इलाज के बहाने ही सही बरसा बरस और महीनों बैठे रहते हैं, तो क्या उन लोगों ने कुरान ना पढ़ा है ना समझा है?
बिल्कुल उन्होंने पढ़ा है जी, लेकिन पढ़ना एक तरफ है, उसको समझने की तरफ है, और दूसरी तरफ डॉलर कि जो जलगार है वो एक तरफ है, पैलेसेस दिए जाते हैं, मराआत दी जाती हैं, उनको वजीफे दिए जाते हैं, तो कौन आदमी, आपको पता है 10 साल में दो उलमा ने कम अज कम, सफरुल हवाली साहब थे और सलमान अल हुदा, उन्होंने हुकूमत से बगावत की और उनको कहा कि आप काफर हैं, आप इस्लाम का नाम तो लेते हैं लेकिन आपके मुल्क में कोई इस्लाम नहीं है, तो उनके साथ क्या बरती थी, उनको कैद में डाल दिया गया और उनको सजाएं देंगी, इसके बाद उनको जनाब डॉलर के और सजाओं के दो तरह के, उनको एक तरफ तो चकमा दिया गया कि आपको डॉलर मिलेंगे और दूसरी तरफ सजाओं का खौफ था, तो दोनों हजरात ने जनाब बैत कर ली सऊदी अरब के हुक्मरानों के सामने। तो ये हमारा अलमिया है, समझना कुछ और चीज होती है, जो लोग वहां नहीं रहते अगर वो समझेंगे तो ज्यादा उनकी उनमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बुरुएकार उसके साथ होंगे। सऊदी अरब में रह के चूंकि कोई आजादी नहीं है, वो उलमा कुछ नहीं कर सकते। आपका सही सवाल जो है वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल बरकरार है और इसके वाकई ही कुछ ना कुछ इसकी सवाल के पीछे कुछ ना कुछ मुहरकात हैं, लेकिन जो जवाब मैंने दिया है कि उनको रिश्तें दी जाती हैं, उनको मराहत दी जाती है, इस वजह से वो लोग चुप हो जाते हैं, ये दुनिया उनके लिए ये बेहतर है आखिरत से। हालांकि हमें तो चाहिए, मुसलमान को तो ये चाहिए कि ये दुनिया तो एक महज लाभ है, वो एक थोड़ा सा खिलौना है, थोड़ा सा एक खेल है, दुनिया तो वो आखिरत की है, लेकिन उन लोगों ने इसको बिल्कुल उलट दिया है, इस दुनिया में सब नशे और अयाशियां करना चाहते हैं और आखिरत की जो है आखिरत को भूल गए हैं। मैं इसमें बड़ी लंबी बहस है लेकिन मैं समझता हूं कि टाइम की
नाजिश है, शुक्रिया, मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूंगा जी। रिजु साहब, बाज मुबसिन ये कह रहे हैं कि चूंकि इलाके में इसराइल और अमरीका के दो डिक्टेटर इख्तदार से हट चुके हैं, एक बिन अली और दूसरे हुस्नी मुबारक, हुस्नी मुबारक की तो वो पोजीशन थी कि इसराइल के बाद सबसे ज्यादा माली एड अमेरिका हुस्नी मुबारक को ही देता था, इसराइल के तहफ़ इसराइल की एक तरह से पुश्त हुकूमती सतह पर खाली होती जा रही है और आमी सतह पर जाहिर है कि मशरिक़ वुस्ता में उसके खिलाफ इंतहाई नफरत पाई जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो गजा पर उसने ताजा अटैक किया है, हमला किया है, वो आलम इस्लाम का रद्द अमल जानना चाहता है और ये देखना चाहता है कि हुस्नी मुबारक और बिन अली के जाने के बाद हमारी क्या पोजीशन है और हम कितने मुस्तहकम हैं?
देखिए, मुमकिन है एक मुहर्रिक ये भी हो और यकीन इस किस्म की कार्रवाइयों के बाद, इस किस्म के इकदाम के बाद जो है वो इस बात को भी मद्देनजर रखा जाता है कि अवामी सतह पर, आलमी सतह पर, मीडिया की सतह पर क्या रद्द अमल आया और उसमें कितनी जान है और कितना वजन है। अलबत्ता जैसा कि आपने कहा कि मिस्र में एक बड़ा डिक्टेटर जो है वो इख्तदार से महरूम कर दिया गया, इसी तरह ट्यूनिस में भी जो अमेरिका और मगरिब का जो पिट्ठू था उसको वहां से भागना पड़ा और इसी तरह इलाके के दीगर अरब मुल्कों में जो है वहां पिट्ठू हाकिम या हुकूमतों के खिलाफ जो है अवामी तहरीकें जो है वो उरूज की तरफ जा रही हैं और मुसलसल वहां मुजाहरे हो रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस इलाके से इस किस्म की हुकूमतों का खात्मा हो जाता है तो इसराइल के वजूद को खुद ब खुद खतरा होगा। इतराफ में बैठे हुए थे और उसको मुकम्मल तौर से जो है तहफ़ फराहम कर रहे थे और फराहम कर रहे हैं। और जैसा कि जुबैरी साहब ने भी कहा कि मुमकिन है इनके दरमियान कोई बाज़ाब्ता कोई समझौता, कोई प्रोटोकॉल, कोई माहिदा ना हो, लेकिन एक बात इन लोगों ने तय कर रखी है कि ना हम तुम्हें छेड़ेंगे ना तुम हमें छेड़ो। लेकिन इसके बरक्स मैं ये कहूंगा कि ये तय है, ये तय हो चुका है कि इसराइल को मुकम्मल तौर से इन्होंने मुराद और तहफ़ देने का वादा कर रखा है और इसराइल की तरफ से इन लोगों की ज़ाती हुकूमतों या मौरसी हुकूमतों के लिए कोई वादा और वईद नहीं है। सिर्फ यहां पर वो चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप और आमरियत रहे और अवाम का मलदखल जो हुकूमतों में कम से कम हो या ना हो, और जहां पर भी अवाम का मलदखल नहीं है वहां हुकूमतों के ताल्लुकात इसराइल से जो हैं बेहतर हैं, आप भी देख सकते हैं, और सिवाय एक आध दो मुल्क के जिनकी हुकूमतें ही दीन से हटकर थी या जिद्द दीन थी या लादीन या लिबरलिज्म में उरूज पर थी मगरिब से भी ज्यादा, जैसे तुर्की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में भी जो है वो इस्लाम नवाज हुकूमत जो है आने के बाद इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात में जो है वो कशीदगी आई है, दूरी आई है, फासले आए हैं और उनका रुझान जो है वो इस्लाम की तरफ बढ़ा है और वो ये बात समझ गए हैं कि इसराइल जो है वो उनका किसी भी सूरत में उस तरीके का दोस्त नहीं हो सकता कि जिस तरह खित्ते के ममालिक इस्लामी ममालिक हो सकते हैं। और दूसरी बात ये उन लोगों के जहन में आ चुकी है और ये चाहिए کہ حکومتیں یا حکمران طبقہ جو ہے وہ نہیں ہے، اصل عوام ہے، اور عوام کی مرضی اور منشا کیا ہے، یہ اس قسم کی جو تحریکیں آج کل علاقے میں چل رہی ہیں اس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے. ایک اور بات میں زبیری صاحب کے گفتگو کے تناظر میں کہنا چاہوں گا، جیسا کہ بحرین کے مسئلے میں اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے اپنی فوجیں وہاں بھیج دی ہیں، یہ کہہ کر کے ایک اسلامی ملک کو مشکل درپیش ہے، تو یہ مشکل تو لیبیا کو بھی درپیش ہے، یہ مشکل تیونس میں بھی پیش آئی ہے، یہ مشکل جو ہے مصر میں بھی تھی، تو وہاں جو ہے سعودی عرب نے اپنی فوجیں کیوں نہیں اتاری؟ اس کی بظاہر دو وجوہات ہیں کہ ایک تو بحرین ایک چھوٹا ملک ہے اور وہاں پر امریکہ کا ایک بڑا فوجی اڈہ جو ہے موجود ہے، امریکی فوجیں وہاں تعینات ہیں، اور امریکہ اور بحرین کی حکومت جو ہے اس میں ایک بالکل مکمل طور سے جو ہمانگی پائی جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہاں کی اکثریت جو ہے وہ شیعہ برادری پر مشتمل ہے، لہذا انہیں کچلنے کے لیے، ان کو اس تحریک کو دبانے کے لیے امریکہ کے پاس بھی ایک بہانہ موجود تھا کہ وہ دور سے بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہے، اور سعودی عرب کو اور علاقے کے دیگر عرب ممالک کو، مثلا کویت کو، قطر کو، یا متحدہ عرب امارات کو جو ہے آگے بڑھا سکتا ہے کہ وہ اس تحریک کو کہ جو کہ خالص عوامی تحریک ہے اور شاہی نظام کے خلاف جو ہے وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں، جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، اس کو یہ کہہ کر کے چونکہ یہ لوگ شیعہ ہیں اور علاقے کی جو بحرین کی حکومت ہے اس کے جو فرماروا ہیں وہ سنی خاندان سے یا اہل سنت کے مکتب سے یا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا یہ شیعہ اور سنی کی گویا کی جنگ ہے، حالانکہ ایسا جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور پروپیگنڈے کے لحاظ سے بہرحال ان کے ہاتھ میں یہ ایک حربہ ہے جس کو وہ کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ جب اگر یہ علاقے کے یہ ممالک جو ہیں ڈکٹیٹرشپ جہاں پر ہے، حاکمیت جہاں پر بادشاہت کی شکل میں ہے، موریسی ہے یا ذاتی خاندانی حکومتیں جن لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ مختلف قسم کے ماسک اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں، کبھی یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کبھی یہ عرب ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ عرب اور اجمیت دونوں کی ماسک جو اتار پھینکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسلام سے بھی کسی طور پر جو اس سے تعلق نہیں جوڑتے ہیں. عرب لیگ کا خود وجود جو ہے کہ علاقے کے اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک جس کی سرپرستی جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، وہ عرب لیگ کے رکن ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسلامی کانفرنس تنظیم میں آنے کے بعد جو ہے وہ بالکل ان کا جو خاصیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ان کا سارا زور جو ہے عربیت پر رہتا ہے. لیکن جب 33 روزہ جارحیت کے دوران اسرائیل ایک عرب ملک پر حملہ کرتا ہے اور ایک علاقے کے لبنان جیسے ملک پر جو ہے وہ مکمل طور سے اس کے دارالحکومت کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، تو یہ سب ممالک جو ہیں خاموش بیٹھ رہتے ہیں، اس وقت ان کی نہ عربیت جاگتی ہے اور نہ اسلامیت، کیونکہ وہاں حزب اللہ کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا، اور حزب اللہ جیسا کہ بحرین والے شیعہ ہیں اسی طرح حزب اللہ جو ہے وہ شیعہ ہے. لیکن جب اسی عرصے کے بعد جس وقت جو ہے وہ جارحیت ہے غزہ پر اور 22 روز تک غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر جو ہے بم برسائے جاتے ہیں اور ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، اس وقت یہی ممالک نہ عرب ہوتے ہیں نہ مسلمان، نہ سنی ہوتے ہیں، جبکہ فلسطین کے غزہ کے شہری جو ہیں عرب سنی بھی، تو یہاں سے ان کی منافقت اور دوغلی اور دوہری پالیسی اور معیارات سامنے آ جاتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ یہ لوگ عرب ہیں اور نہ یہ مسلمان ہیں، ان کی شریعت اور اسلامیت جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے اپنے خاندان تک جو ہے محدود ہے، اور اس کا اشارہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے طویل عرصے سے آل سعود خاندان جو ہے وہ سعودی عرب جیسے ملک پر حکومت کر رہا ہے جہاں تیل کی دولت صرف اسی خاندان کے گرد گھوم رہی ہے، حکومت اور اس کے ادارے اسی خاندان کے گرد گھومتے ہیں، کیا دوسرے لوگ سعودی عرب میں بسنے والے مسلمان نہیں ہیں؟
جی بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر کافی دیر سے منتظر ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل امبا صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے علاقے کے تغیرات اور اسرائیلی جارحیت، تو اس وقت جب مشرق وسطی میں ایک تحریک اور انقلاب کی صورتحال بپا ہے، ایسے میں اسرائیل نے اچانک غزہ پر اتنی شدت کے ساتھ جارحیت کا کیوں ارتکاب کیا؟ اور یہی وزیر اعظم اس کے بنیامین نتنیاہو سمیت دیگر حکام یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ ابھی حملوں میں مزید شدت آئے گی، اس پر غور کیا جا رہا ہے کابینہ کے اجلاس میں، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ جو اسرائیل کی طرف سے جارحیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے جو حالیہ انقلابی تحریکیں مڈل ایسٹ میں شروع ہوئی ہیں اور کشن گلف ہیں، ان تحریکوں کو ایک لحاظ سے علاقے میں امریکہ اور غرب کی ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ بھی کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ پچھلے تقریباً 7 سالوں سے جس انداز میں انہوں نے مشرق وسطی میں اپنی پالیسی تشکیل دی تھی اور اس کا مرکز محور یہ تھا کہ اسرائیل کو ایک پروٹیکشن دینی ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے علاقے میں کچھ اپنے مفادات بھی سیٹ کیے اور ان مفادات کو حاصل کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے جو ان کی پالیسیز جو ہے بنائی گئی. اب اتنے لمبے عرصے میں بلینز آف ڈالر انہوں نے خرچ کیے اور اس کے بعد ان کا یہ انداز تھا کہ یہاں پر روز بروز ہمارے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے. اور ایک طرف تو اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے اس کو ورلڈ لیول پر ایکسپٹنس ملے گی اور علاقائی سطح پر اس کا ایک پولیس مین کا ایک رول جو ہے وہ پروو ہو جائے گا. اور دوسری طرف جو پورے اس علاقے میں تیل اور ٹریڈ اور باقی اور بہت سے ان کے جو مفادات تھے امریکہ کے خاص طور پر اور اس کو بالکل کوئی خطرہ نہیں رہے گا. لیکن یہ 7 سال کی جد و جہد کوشش اسٹرگل کرنے کے باوجود جب اس کا ایک نتیجہ اس انداز میں سامنے آیا کہ مختلف ملکوں میں اسلامی تحریکیں شروع ہوئی اور اسلامی تحریکوں کے اندر اینٹی امریکنزم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہائی لائٹڈ ہے اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ جب لوگ سڑکوں پر آتے ہیں مظاہروں میں آتے ہیں تو اللہ اکبر کرنے آتے ہیں, تو اس سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ اسلامی تحریکیں ہیں اور ان کے اندر انقلابی رجحان اس انداز میں پایا جاتا ہے کہ جو ان کے موجودہ سسٹمز ہیں ان کے اپنے ملکوں کے اندر ان کے ساتھ وہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے. اب اس طرح کی اتنی بڑی تبدیلی آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت لمبی چوڑی چاہیے ہے. اب اس شکست کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل نے پریزنٹ ایک موومنٹ شروع کی ہے یہ ان کی اس طرح کے حربے آئندہ بھی جاری رہیں گے اور تو کوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ مزید بھی ایک دباؤ بڑھائے گا فلسطینیوں پر. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو باقی ہمسایہ ممالک ہیں جیسے وہ ہے مصر ہے جہاں پر اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پہ بھی اس کی انٹرسٹ شروع ہو, اس سے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہاں کے علاقائی جو ممالک ہیں ان کی توجہ کسی اور تھریٹ کی طرف مبذول کرا کر اسلامی تحریکوں کو ڈائیورٹ کیا جائے. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلے 7 سالوں میں انہیں شکست ہوئی ہے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس جو اسرائیلی موومنٹ ہے اس کے بھی منفی نتائج خود اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے نکلیں گے اس علاقے میں.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. زبیری صاحب آپ کیا کہیں گے مصر کے جو تازہ ترین موقف کے بارے میں جو ابھی آیا ہے کل, مصر کی فوجی حکومت کے سربراہ جو موجودہ حکومت ہے جس کو عبوری حکومت بھی کہا جا رہا ہے محمد حسن تنتاوی نے کہا ہے, دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے ہماری حدود کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو ہم اس کے طیارے مار گرائیں گے. گزشتہ 32 برسوں میں اس طرح کے بیانات مصر کی طرف سے اسرائیل کے بارے میں تو دیکھنے نہیں آئے. ظاہر ہے کہ مصر جو ہے اسرائیل کا دوسرا وطن سمجھا جاتا تھا اور اسرائیلی حکام جیسے چاہتے تھے جس طرح سے چاہتے تھے آتے تھے, اور حماس اور غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام میں مصر کی گزشتہ جو حکومت تھی حسنی مبارک کی وہ پوری طرح ساتھ دیا کرتی تھی. تو یہ جو تازہ ترین موقف آیا اور اس کے وزیر خارجہ نبیل عربی نے عرب ملکوں کے وزراء خارجہ کو ٹیلی فون پر یہ کہا ہے کہ بھائی یہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے اور اس کو رکنا چاہیے, تو یہ جو مصر کا تازہ موقف آیا اسرائیل کے بارے میں اس سے کتنی امیدیں بنتی ہیں علاقے کے مسلمانوں میں؟
یہ موقف ہمارے حق میں ہے اور مسلمانوں کے حق میں ہے اور بڑی خوش آئینی ہے اس میں. لیکن میں وہ جو صورتحال جب مصر میں انقلاب شروع ہوا تھا تو جو ہماری توقعات تھیں اور مسلمانوں کی سب مسلمان ممالک کی توقعات تھیں وہ ابھی تک ادھوری رہ گئی ہیں. اس میں وہ ابھی تک کمپلیشن سٹیج جو ہے وہ نہیں آئی, وہ فیز ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اگر یہ خبر واقعی سچی ہے کہ اس نے اسرائیل کو دھمکیا تو آج دن تک تو جو مصر ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ سیروگیٹ سن ہے امریکہ اور مصر اس کا بیٹا آگے لگتا تھا, تو مصر کوئی بات کر نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ اسرائیل کے مفاد میں نہ ہوتی تھی. اور دیکھیں جب حسنی مبارک کا زوال شروع ہوا تو سب سے زیادہ جو آنچ آئی ہے اور سب سے زیادہ جو تکلیف آئی جس نے چیخیں ماری ہیں میں بالکل صاف کوئی سے بیان کر رہا ہوں, امریکہ بھی ذرا دور بیٹھا ہوا تھا وہ یہ سارے حالات دیکھ رہا تھا اور اس پہ وہ اپنے توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا لیکن وہ خاموش تھا. لیکن اسرائیل دیکھیں, اسرائیل کو ایسے لگی جیسے کہ وہ اسرائیل جو اس وہ مصر جو ہے اسرائیل کا ایک حصہ ہے, ایک صوبہ ہے, ایک ضلع ہے, یہ ایک تحصیل ہے, اور وہ جو عوام ہیں وہ اسرائیل کی باندی ہیں. تو یہ بیانات اس چیز کی عکاسی کرتے تھے کہ حسنی مبارک صاحب نے اور مصر نے اور مصر کی حکومت نے اپنے آپ کو بالکل ہی اسرائیل کا غلام بنا دیا تھا. تو اب یہ جو حالات ہیں یہ اگرچہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ بڑے خوش آئند ہیں, لیکن ابھی تک وہ تکمیل نہیں ہوئی. جو انقلاب چل پڑا تھا اسے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے, ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی. حسنی مبارک صاحب ابھی بیٹھے ہوئے, ان کے بلینز آف ڈالرز ساری دنیا میں جمع ہیں, کسی بینک میں ہیں, عمارتیں ہیں ان کی, بلڈنگ ہیں اور انڈسٹریز میں لگے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک وہ کس کے پیسے ہیں؟ اگر امریکہ نے پیسے دیے تھے تو امریکہ نے مصر ملک کو دیے تھے, حسنی مبارک صاحب کو نہیں دیے تھے. تو یہ دولت جو ہے وہ مصر کے عوام کی ہے اور انہی کے درمیان وہ آ کے وہ جمع ہونی چاہیے اور انہی میں تقسیم ہونی چاہیے اور انہی پہ خرچ ہونے چاہیے. کیونکہ ابھی تک یہ کمپلیشن نہیں ہوئی ہے یہ بات, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب ابھی ادھورا ہے. اگرچہ اس کے گڈ سائنس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے, اگر یہ واقعی یہ اطلاعات صحیح ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب اس روش میں چل پڑا ہے. لیکن بار بار میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی اس کی تکمیل ہونی باقی ہے.
جی رضی صاحب, یقینی طور پر جو علاقے کے حالات ہیں اس میں سرد تشویش جو ہے وہ اسرائیل کو لاحق ہے. جب حسنی مبارک کے خلاف تحریک جاری تھی اس وقت بھی اسرائیلی حکام کی تشویش کھل کر سامنے آ رہی تھی. لیبیا کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لیبیا کے جو ڈکٹیٹر ان کے بیٹے نے بھی حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مخالفین یا انقلابیوں کو کچلنے کے لیے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے. اس درمیان ایک مہینے تک قتل عام ہوتا رہا, مغرب اور امریکہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. اس کے بعد انہوں نے بہرحال ہوائی اور فضائی کاروائی شروع کی, چند دنوں تک انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور اب پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ خاموشی, پھر میدان میں آنا اور پھر میدان سے واپس نکلنا, اطلاعات یہ ہیں کہ جو فضائی کاروائی اس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے اور امریکہ نے کہا کہ ہم اس کاروائی سے آہستہ آہستہ خود کو الگ کر رہے ہیں. تو یہ تین طرح کی صورتحال پیدا ہوئی لیبیا کے تعلق سے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں اس سلسلے میں بعض مبصرین خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ وغیرہ نے اس لیبیا کے حوالے سے یعنی اپنے نقطۂ نظر سے ان کے جلد بازی سے کام لیا اور جو نو فلائی زون قائم کیا گیا اور وہاں پہ کاروائی شروع کر دی گئی, اس کا نتیجہ جو وہ لینا چاہتے تھے وہ انہیں حاصل ہونے والا نہیں تھا. اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی لیبیا کی سرکاری فورسز پر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اور کبھی انقلابیوں کے ٹھکانوں پر. ایک آدھ بار تو انہوں نے کرنے کے بعد معذرت خواہی بھی کر لی اور یہ کہا گیا غلطی سے کیا گیا, اور جب دوبارہ اس قسم کی کارروائی کی گئی تو واضح طور پر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اس سلسلے میں کوئی معذرت خواہی نہیں کی جائے گی. اور یہ وہاں پر اس فضا کو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو طول دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ طے ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈکٹیٹر حکومت ختم ہوگی وہاں جو بھی حکومت آئے گی, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے 100% اسلامی یا عوامی معیارات اور خیالات پر پوری نہ اترتی ہو یا عوامی مطالبات پر, لیکن یہ طے ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ امریکہ مخالف عنصر جو ہے یا ظاہر یا درپردہ موجود ہوگا اور امریکیوں کو اور مغرب والوں کو اسی چیز سے خطرہ ہے. اور جہاں جہاں اس قسم کی ڈکٹیٹر حکومتوں کا خاتمہ ہوگا یہ امریکیوں کی شکست تصور کیا جائے سیاسی لحاظ سے بھی اور اقتصادی اور معاشی لحاظ سے بھی, کیونکہ یہ خطے کے سارے ممالک جہاں اس وقت یہ انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں امریکی مفادات جو ہیں جو تیل سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور یہ ساری جنگ اور جدال جو ہے امریکیوں کی اسی لیے ہے. اور جو دوہرے معیارات کی جو پالیسی وہ اپنا رہے ہیں, ایک طرف وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں ایک طرف آزادی کی بات کرتے ہیں, تو عوامی تحریکیں جو ہیں اس سے وہ لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے. یعنی بظاہر ان کو عوامی تحریکوں کو ہی حمایت کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں کہ مصر میں جس وقت عوامی تحریکوں نے سر اٹھایا, شروع شروع میں وہ امریکی خاص طور پر یہ کہتے رہے کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے معاملات جو ہیں طے پانے چاہیے, اور اس کے بعد جب دیکھا کہ نہیں عوامی طاقت جو زور پکڑ رہی ہے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حسنی مبارک کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. اور حسنی مبارک بھی چونکہ ان کے مکمل طور سے فکری اور نظریاتی لحاظ سے غلام بنے ہوئے تھے, انہوں نے بہت آسانی سے جو اقتدار جو ہے وہ چھوڑ دیا. حالانکہ ان کے سامنے جو ہے ان کی فورسز آج بھی جو ہیں, فوج پر عوام کا اعتماد اس طریقے سے نہیں ہے, اگرچہ فوج کو اقتدار منتقل کر دیا گیا ہے لیکن وہ فوج بھی وہی ہے کہ جو حسنی مبارک کی بنائی ہوئی ہے, اور پچھلے 32 سالوں سے وہی فوج ہے کہ جو فلسطین میں اسرائیلیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام ہوتے دیکھتی رہی ہے, اسی عوام پر ہونے والی بندشیں پابندیاں ان کا وہ مشاہدہ کرتی رہی ہے, وہی فوجی ہیں, وہی فوجی کام ہے. نچلے سطح پر یقیناً نظریاتی اور انقلابی جو ہیں وہ فورسز موجود ہوں گی, قوتیں موجود ہوں گی, لیکن اعلیٰ سطح پر جو ہے امریکہ کے تربیت یافتہ اور ان کے یقیناً جو ہے उनके वफादार जो हैं हुस्नी मुबारक की तरह बैठे हुए हैं और वो किसी तरीके से भी जो है कोशिश करेंगे कि इस इनकलाब को, इस तहरीक को जो है वो हाईजैक करें और अवामी मुतालबात और अवामी उमंगे जो हैं उनको पसे पुश डाल दें। तो ये जैसे कि जुबैरी साहब ने भी कहा और कंदील डॉक्टर कंदील अब्बास साहब की गुफ्तगू मीरा कि इस वक्त जो है अमरीका ने जो इस इलाके में सरमायाकारी की थी और जो बड़े पैमाने पर अपने मफादात के निगरान हुकूमतें लेके आए थे और मुतमईन बैठे थे उसको सख्त धचका पहुंचा इन अवामी तहरीकों से और आइंदा बहरहाल ये कहा जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि नया मशरक़ वुस्ता की जिसकी पेशिंग गोई कोंडोलिज़ा राइस उस जमाने की वजीर खारजा करती हैं जब 33 रोज़ा जारियत का आगाज लीबिया पर हुआ था, अब वो यकीनी तौर पर जो है वजूद में आएगा और आ रहा है, लेकिन उसमें अमरीका के लिए या तो जगह नहीं होगी और जगह होगी तो बहुत कम होगी।
जी डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, जब मिस्र में तहरीक जारी थी या तुनिस में तो उस वक्त अमरीका और मगरबी मुल्कों के हुक्काम और ज़राए इब्लाग ने कहा था कि ये भूखों का इनकलाब, भूखों की तहरीक है। बन ने अवाम ने तहरीक शुरू की, पुराम तहरीक शुरू की, हाथों में फूल लेकर तहरीक शुरू की, तो इसे कहा जा रहा है कि ये एक सुन्नी हुकूमत के खिलाफ शिया अक्सरियती तहरीक और इनकलाब है। तो आखिर जमहूरियत है क्या मगरिब के नुक्ते निगाह से?
मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त चेंज आई है मिडिल ईस्ट में, इसमें एक तरफ जहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक डिफीट कहा जा रहा है अमरीका और रस्ट की, तो दूसरी तरफ इसको मैं समझता हूँ कि ईरान और इस्लाम और इस्लामी तहरीकों की फतह भी कहा जा रहा है। इसलिए कि जो शिया पॉपुलेशन थी उसको इस पूरे इलाके में डिक्टेटरशिप की वजह से दबाया गया हुआ था, इसमें 80% के करीब जो बहरीन में शिया थे, 15 से 20% सऊदी अरब में थे, 15 से 20% मिस्र में थे, इस ट्यूनिस में थे और इस इलाके के जितनी जगह शिया थे जहाँ पर ईरान का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी था और इमाम खमेनी की नजरियात से वो मुतासर भी थे, इनको वहाँ की जो अथॉरिटेरियन हुकूमतें थी उन्होंने इस हद तक दबाया हुआ था कि एक बड़ी तादाद उनकी इस वक्त में पड़ी हुई थी और बगैर मुकदमा दिलाए बगैर कोई उनके ऊपर।
डॉक्टर साहब, अगर मोबाइल से आप बात करें तो किसी ऐसी जगह खड़े हो जाए जहाँ से आवाज हमको बेहतर तरीके से और हमारे नाजरीन को बेहतर तरीके से सुनने को मिल सके।
जी मैं यह कह रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल इस चीज का भी है कि शिया की एक एलिमेंट जो सामने है और उसकी वजह से अब जो इलाके में जो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं इनको जो मुकाबले में लाने की कोशिश की जाए, मसले को इस्लाम की बजाय सेक्टेरियन मसला, स्कूल ऑफ थॉट का मसला बनाने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि शिया के साथ साथ इस वक्त जो सुन्नी भी है, इस्लाम पसंद सुन्नी भी है, वो भी मैदान में है और इस वक्त शिया सुन्नी का मसला नहीं बल्कि वो इस्लाम का नारा लगाकर, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर, जो मुश्तरका नारा है वो नारा लगाकर मैदान में आए हैं। बहरीन का जहाँ तक मसला है वहाँ पे तो सिर्फ 1% हुक्मरान खानदान के जो लोग हैं जिनको मुराद मिली हुई है उनकी बका का मसला है। अब उनकी बका की वजह से ये है कि अरब ने इससे पहले भी इसको अभी वो दाखिलत की असल वजह यह है कि खुद सऊदी अरब के मशरकी इलाकों में जो तहरीक है इस्लामी तहरीक उसका डायरेक्ट लिंक बनता है एक बहरीन के अवाम के साथ, और बहरीन के अवाम के साथ इस लिंक की वजह से सऊदी अरब ने वहां पर जो एड्रेस है उससे न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में खासतौर पर इस्लामी दुनिया में जो सऊदी अरब का इमेज वो तबाह हो गया है बल्कि खुद अमरीका यूरोप ने जो जमहूरियत का डंडोरा पीटा हुआ था इस इलाके के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान आए हुए थे उनकी भी एक बहुत बड़ी शिकस्त है इस इलाके में।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। जुबैरी साहब, इत्तलात ये है कि
जनाब
बहरीन के अवाम की तहरीक को कुचलने के लिए बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने सहयोगी हुकाम से राबता कर लिया और उनसे मदद मांगी है और दूसरी तरफ अपने ही शहरियों को जिस तरह से सऊदी अरब की फौज के जरिए वो कुचलवा रहे हैं उसके लिए उन्होंने सऊदी अरब के बादशाह को खत लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया है। तो आप क्या कहेंगे कि खादिमुल हरमैन, हरमैन के सबसे बड़े दुश्मन यानी सहयूनियों और यहूदियों के साथ मिलकर यानी इस मामले में एक हो गए हैं कि एक तरफ से बहरीन के बादशाह अरब का शुक्रिया अदा करें और दूसरी तरफ सहयूनियों से भी कह रहे हैं कि आप भी सऊदी अरब के साथ आ जाइए, तो क्या बहरीन के मामले में आप नहीं समझते कि दोनों यानी खादिमुल हरमैन और हरमैन के दुश्मन दोनों एक हो गए?
اولاً تو مجھے اس خبر سے ذرا بھر بھی تعجب نہیں ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بات بالکل واضح روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ لوگ ایک طرف تو جبہ پہنے ہوئے اسلام کا حرمین شریفین ہیں، خدا جانے کیا کیا ان کے القابات ہیں، لیکن یہ اسلام کے مخلص کبھی نہ تھے نہ ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو حجاج کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، کس کو پتا نہیں ہے. تاریخ ایک طالب علم یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے، کس طرح انہوں نے جناب لارنس آف عربیہ کے ساتھ سازش کر کے ترکوں کا اقتدار ختم کیا، کیا ترک مسلمان نہیں تھے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں، تیل کے معاہدے ہوئے ہیں، ان کی حکومتوں کے معاملات جو ہیں وہ طے کیے تھے کہ آپ یہ کرتے رہیں ہم یہ کرتے رہیں اور آپ کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک آپ کے ہمارے مفادات میں کوئی شک نہیں آئے گی، آپ کے مفادات کی کوئی بھی کسی چیز پہ آنچ نہیں آئے گی. تو یہ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں. تو ایک طرف مجھے یہ بات اگلے ایک سوال کے جواب میں یہ تھوڑی سی نیاز کرنا چاہتا ہوں
جی
کہ لیبیا میں جو ہوا ہے، ہماری اطلاعات ہیں کہ مجاہدین نے امریکہ کی ڈکٹیشن لینا ختم کر دیا ہے. امریکہ نے کچھ یہ چاہا تھا کہ ہمارے ساتھ معاملات کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن تیل پہ قبضہ ہمارا ہوگا، حکمرانی اصل میں ہماری ہوگی، آپ ہمارے سب سربینٹ رہیں گے. تو مجاہدین نے کہا نہیں، اور اسی کی وجہ ہے کہ دو بار جناب مجاہدین پہ حملہ کر کے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ بچوں اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. لیکن الحمدللہ وہ بات جو ہے یہ مجاہدین سمجھ گئے ہیں اور اپنے بھروسے پہ وہ لڑ رہے ہیں. امریکہ پھر بھی مداخلت کرے گا، ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا. تو آتا ہوں میں سعودی عرب کی طرف. سعودی عرب اور جو امارات ہیں اس میں نہ جمہوریت ہے نہ اسلام ہے نہ کوئی انسانی حقوق ہے. اگر کوئی چیز ہے تو مجھے کوئی دکھا دے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں گا، لیکن میں ابھی تک 6-7 مرتبہ وہاں حاضری دینے کے بعد میں تو قائل نہیں ہوا. اگر کوئی قائل ہوا تو مجھے قائل کر دے، میں تیار ہوں. اب اوپن ٹو ڈسکشن اینڈ اوپن مائی مائنڈ آف کورس.
جی بہت شکریہ رجی صاحب. جو صورتحال ہے اس وقت لیبیا کی، اور جس طرح سے لیبیا اور پھر مصر اور یا اس کے بعد جو بحرین کی صورتحال ہے، اور جس طرح سے دوغلی پالیسی جاری ہے امریکہ اور مغرب کی طرف سے پورے حالات کے تناظر میں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں تک جاری رہ سکے گی، اور یہ اپنی اس پالیسی سے عوامی جو تحریکیں ان کو کتنا وہ کمزور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟
دیکھیں آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے ایک بات میں ناظرین کے لیے شاید باعث دلچسپی ہو یا ان کے لیے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ تحریکیں چل رہی ہیں مختلف ملکوں میں، عرب ممالک میں اور شمالی افریقہ کے ملکوں میں، اور وہاں پر ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہیں لوگ میدان میں آ گئے ہیں، اس میں اسلامی عنصر بھی جو ہے وہ نمایاں ہے. امریکہ نواز اور مغرب نواز حاکمان وقت اور موریسی حکومتوں کے خلاف جو ہے یہ تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے مختلف ملکوں میں اپنے اپنے طور پر. یہاں لیکن مسئلہ بحرین کا ہے کہ بحرین میں تحریک جو ہے وہ اس کو کیوں کچلا جا رہا ہے، اس کو کیوں نشانہ بنا جا رہا ہے، اور اس پر پورا مغربی میڈیا کیوں خاموش ہے، عرب میڈیا جو ہے کیوں خاموشی اور سکوت اختیار کیے ہوئے، کیوں سعودی عرب نے اپنی فوجیں وہاں اتاری ہیں اور امریکہ کے وزیر جنگ جو ہے وہاں جاتے ہیں اور ان کی پیٹھ تھپتھپا کے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں تحریک کو بری طریقے سے کچلا جاتا ہے. شیعہ سنی کا مسئلہ بنایا جاتا ہے اس کو. بہرحال شیعہ سنی کا مسئلہ ہے یہ اس حوالے سے کہ جن ممالک میں بھی جہاں بھی اکثریت جو ہے اگر وہاں جس قوم کی ہوگی وہاں جو بھی تحریک اٹھے گی وہ اسی قوم کی ہوگی. اس کو منسوب فرض کریں آذربائیجان میں جو ہے اگر تحریک اٹھتی ہے تو وہاں اکثریت شیعوں کی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہاں شیعہ تحریک ہے. کویت میں اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہاں ایک بڑی تعداد جو شیعوں کی ہے وہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ شیعہ تحریک ہے، حالانکہ وہ وہاں کے خاندانی اور موریسی حکومتوں کے خلاف، امریت کے خلاف اور امریکہ نوازوں کے خلاف اٹھیں. تو جہاں بھی جس قوم کی اکثریت، مصر میں اٹھنے والی تحریک کو کیوں نہیں کہا گیا کہ سنی تحریک ہے، وہاں اکثریت سنیوں کی ہے. لیبیا میں بھی یہی حال ہے، تیونس میں بھی وہی حال تھی، یمن میں جو ہے وہ شیعہ اور سنی برابر کا جو ہے اس وقت جو ہے میدان عمل میں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہاں کے حاکم جو ہے زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کسی نہ کسی طریقے سے شیعوں سے لنک بنتا ہے، تو وہاں جو ہے ان لوگوں نے سکوت اختیار کیا ہے، وہاں میڈیا جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں ان کی یہ بات جو ہے وہ نہیں چل پاتی کہ وہاں جو ہے زیدیہ فرقے کے تعلق سے علی عبداللہ صالح پر جو ہے کوئی حرف نہیں آتا،
یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کی تحریک ہے،
وہاں نہیں کہا جاتا سنیوں کی تحریک، وہاں خاموشی اختیار کی. تو بہرحال یعنی یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہے کہ جہاں بھی جو تحریک اٹھے گی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ممکن ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ممکن ہے سنی مسلک سے. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ کب تک چلے گی، تو ممکن ہے کہ اس تحریک کو چونکہ اب خالص عوامی تحریکیں ہیں اور ان کی بیک پر جو ہے کوئی بیرون ملک نہیں ہے، کسی ملک سے ان کو امداد اور ایڈ نہیں آ رہی ہے، اور عوام کی بنیادوں عوامی بنیادوں پر یہ تحریکیں اٹھی ہیں. ممکن ان کو دبا دیا جائے، ممکن ان کو کچل دیا جائے، اور امریکہ اور مغرب کی جو دوہری پالیسیوں اور دوہرے معیارات ہیں اس میں یہ عنصر بالکل نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس علاقے میں جو ہیں جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ قائم ہوں، اور جمہوری حکومتیں وہ جمہوری حکومتیں کہ جو ان کے مفادات کو خطر میں ڈالتے. اور یہ بھی طے ہے کہ اس پورے علاقے میں جہاں بھی جمہوری حکومت بنے گی، عوامی حکومت بنے گی، وہ اس سے امریکی مفادات کو، اسرائیلی مفادات کو زخم پہنچے گی.
جی ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے علاقے کے حالات کے تناظر میں امریکہ اور مغرب کے دوہرے معیارات کی، کیا یہ دوہرے معیارات عوام کی تحریک کو نقصان پہنچا سکیں گے؟ ایک، اور دوسری بات یہ کہ جو پوری صورتحال اس میں سعودی عرب کا اصلا جو چہرہ ہوگا وہ عوام کے نزدیک کیسا ہوگا؟ دو منٹ کے اندر آپ سے جواب چاہوں گا دونوں سوال کے.
جی بڑی کلیئر سی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا چہرہ جو ہے وہ پہلے ہی ایک اسلامی دنیا میں اس کا ایک منفی تاثر تھا، لیکن اب وہ ایکسپوز ہو کر سامنے آ گیا، اور پوری اسلامی دنیا میں خاص طور واضح طور پر جو عوام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی کا کردار بالکل وہی ہے جو یہودی کا کردار تھا اس علاقے میں. لیکن امریکہ اور یورپ کی بات کی، میں سمجھتا ہوں ان کے دوہرے معیاروں کی وجہ سے اگرچہ وہ یہ ڈیول جو پالیسیز ہیں باقی دنیا میں امپلیمنٹ کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ان کے اندرونی سطح پر بھی سخت ریزسٹنس کا سامنا ہے، کیونکہ خود عوام ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا معیار ہے کہ ایک طرف لیبیا میں آپ فوجی کاروائی کر کے عوام کی حمایت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ فوجی کاروائی کی حمایت کر کے بحرین میں ظالم حکمرانوں کی حمایت کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو شدید ریزسٹنس کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آزادانہ ذرائع ہیں کہتے ہیں کہ لیبیا کے بارے میں 40% سے بھی کم حمایت ان کو ملی ہے، جو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 85-90% تک کی حمایت ملے گی اندرونی سطح پر. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انٹرنیشنل سسٹم بنا ہوا ہے ملٹی پولر سسٹم، یونی پولیرٹی سے امریکہ کو ملٹی پولیرٹی کی طرف مجبوراً آنا پڑا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پوری دنیا پر امریکہ کی حکمرانی ہوگی، اور بائی پولر سسٹم کے بعد اب امریکہ یونیفال بن کے سامنے آئے گا، لیکن اس کو مجبوراً پوری دنیا سے ریزسٹنس ہوئی اور ملٹی پولر سسٹم بنا. لیکن اس ملٹی پولر سسٹم میں بھی جو اسلامی ورلڈ تھی اس کا خود بالکل اس کا کوئی وجود نہیں تھا. ان تحریکوں کے بعد ایک پورے ورلڈ سسٹم میں جو چینج آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ بھی ایک پول کی حیثیت سے سامنے آ رہی ہے، اور آئندہ کے جو عالمی سطح کے فیصلے ہوں گے اس میں اسلامک دنیا کو بھی ان کو سامنے رکھنا ہوگا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح کی چینج آئی ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جس کا پہلے پیشن گوئی امام خمینی نے زمانے میں کی تھی کہ اسلام کو وہ طاقت عنقریب ملے گی جس میں خود باقی دنیا اسلام کو کنسیڈر کرنے پر مجبور ہو جائے گی.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، احمد زبیری صاحب اور ساجد رضوی صاحب، آپ تینوں معزز مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں، اور اپنے ناظرین کے بھی. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. یقینی طور پر مغرب اور امریکہ نے جو دوہرے معیارات اپنا رکھے ہیں خطے کے عوام تحریکوں اور انقلابات کے سلسلے میں، ممکن ہے جیسے کہ مبصرین اور دیگر باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی میں کچھ تاخیر ہو جائے، لیکن وہ اپنے ان دوہرے اور دوغلے معیاروں سے عوام کی کامیابی کو ہرگز روک نہیں سکیں گے. جل یا بدیر کامیابی عوام کو ہی ملے گی، اور عوام کی طاقت ان ڈکٹیٹروں اور ان سامراجی قوتوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.